الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز طلبہ، گزشتہ کئی منگل سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم وہ کون کون سے اعمال اختیار کریں جن کے اختیار کرنے سے رمضان مبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال رہیں اور یہ سارا سال ہمارا عافیت سے گزرے. اس سلسلے میں کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں، چند ایک باقی ہیں. گزشتہ منگل کو جو اعمال تفصیل سے بیان کیے گئے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے. نمبر ایک، اس دین کو اپنے عمل میں لانے کا جو طریقہ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کی اخلاص کے ساتھ، طلب صادق کے ساتھ، اطلاع و اتباع کی پیروی کے ساتھ اختیار کیا جائے، خود کو بھی ان سے جوڑا جائے، اپنے بچوں کو بھی ان سے مربوط کیا جائے اور ان سے جوڑا جائے. اگر خود ان سے وابستہ رہیں گے، اولاد کو وابستہ نہیں کریں گے، تو اولاد میں دین نہیں آئے گا. خود بھی مربوط رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ ان سے تعلق رکھیں گے، اپنے گھر والوں کا بھی رکھیں گے، تو ان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دین آئے گا اور گھر والوں کی ذمہ داری بھی گھر کے سر برابر ہے. بعض لوگ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں، خود تو بزرگوں سے رابطہ رکھتے ہیں اور ان سے مشورہ لے کر عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن اولاد کو نہیں جوڑتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو دیندار بن جاتے ہیں لیکن ان کی اولاد عموماً غیر دیندار ہوتی ہے، دین سے دور ہوتی ہے، دین پر چلنے کا ان میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، نیک نہیں ہوتے. تو یہ ماں باپ کی کوتاہی ہے. اور گھر والوں کو دین پر لانے کا ایک آسان راستہ یہ بھی ہے کہ متبع سنت متبع شیخ علماء اور اولیاء اللہ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو مربوط رکھنا چاہتے ہیں ان کے بیانات اپنے گھر میں سنیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے بآسانی سنائے جا سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دن یا 15 دن میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ سب گھر والے جمع ہوں, آپ بھی بیٹھیں اور پھر نیٹ کے ذریعے وہ بیان سب بیٹھ کر سنیں, اور جو باتیں آپ مجلس میں جا کر سنتے ہیں بیانات میں سنتے ہیں اس کو محفوظ رکھیں اور جا کر اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان کو بھی سنایا کریں. اس طرح سے اپنی بھی انشاءاللہ اصلاح ہوگی اور آپ خود بھی انشاءاللہ دین کے پابند ہوں گے, آپ کے گھر والوں کی بھی اصلاح ہوگی اور وہ بھی دین کے پابند ہوں گے. اصل تو یہی ہے, اصل طریقہ یہی ہے. اس کے بعد حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بدل بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہ ہو تو اس کا بدل یہ ہے کہ 3 کام اہتمام سے کریں. نمبر 1, ان بزرگوں کے فوائد اور ملفوظات خود بھی پڑھے اور مطالعہ کرے, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنائے یا ان سے ان کو یہ مطالعہ کرنے کے لیے دے. تو بزرگوں کے جیسے ذات میں برکت اور اثر ہوتا ہے, ان کی باتوں میں ان کے بیانات میں بھی اثر ہوتا ہے. لہذا اگر وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ ان کے موبائل موجود ہیں, ان کے ملفوظات موجود ہیں, اس کا مطالعہ کریں. اور مطالعہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مطالعہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, مشغول سے مشغول آدمی بھی اور فارغ سے فارغ آدمی بھی اپنے ہیں فرصت کے مطابق مطالعہ کر سکتا ہے. مشغول آدمی ہے تو وہ ایک ورق یا ایک صفحہ بس روزانہ مطالعہ کر, یا ایک ورق یا ایک صفحہ ملفوظات کا مطالعہ کر. فارغ ہے تو جتنی فرصت ہے اتنی ہی مطالعہ کرے, لیکن مطالعہ کرنے کا معمول بنائے. اس میں ایسے اللہ پاک نے اثر رکھا ہے, ایسا اثر رکھا ہے کہ شروع شروع میں تو مطالعہ کرنے میں دل نہیں لگے گا, کیونکہ اکثر لوگوں کو مطالعہ کرنے کی عادت نہیں ہے, پڑھنے کی عادت نہیں ہے. باتیں کرنے کی تو عادت ہے, مطالعہ کرنے کی عادت نہیں ہے. اس لیے مطالعہ کرنے میں طبیعت گھبراتی, لیکن یہ کچھ دن کی بات ہے ان شاء اللہ. جب مناسبت ہو جائے گی تو پھر ایسا دل رہے گا, چھوڑنے کو دل نہیں چاہے ان شاء اللہ. تو ان کے ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ کریں. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مواعظ مشہور و معروف ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے تقریباً بیانات 22 جلدوں میں چھپ چکے ہیں, جو جتنے جلدیں لے سکے لے لیں, جو پورا سیٹ لینا چاہیں پورا سیٹ لے لیں, ان کا مطالعہ کرتا ہے. دوسرے نمبر پر بزرگوں کی حکایات اور واقعات ہیں. جیسے بزرگوں کی باتوں میں اثر ہے, ان کے واقعات میں بھی اثر ہے, اور اس سے بھی دل پر اثر ہوتا ہے, اور اثر ہو کر کے انسان کا دل دین کی طرف جھکنے لگتا ہے, دنیا سے ہٹنے لگتا ہے, گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے, حسد کی فکر بڑھنے لگتی ہے. یہ اللہ پاک نے اس میں اثر رکھا ہے. اور ہمارے اکابر کی حکایتیں بھی الحمدللہ چھپی ہوئی ہیں اور ملتی ہیں. جو بزرگان دین بہت پہلے کے ہیں, جیسے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, ان کی حکایتیں بھی موجود ہیں. ایک کتاب ہے نزہت البساتین, اس میں ان بزرگوں کی حکایتیں ہیں, اور یہ بڑی پر اثر کتاب ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے اور مطالعہ ہونا چاہیے. اور اس سے استفادے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ گھر والے کو جمع کر کے چاہے کھانے کے بعد یا کسی مناسب وقت پر بس سب جمع ہو جائیں اور ایک شخص گھر میں سے جو اردو پڑھ سکتا ہو بس حکایتیں پڑھ کے سنائیں اور آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ طبیعت میں کیسا اثر ہوگا ان شاء اللہ. جو ہمارے قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر گزرے ہیں جن کو اکابر علماء دیوبند کہتے ہیں ان کی بھی حکایتیں موجود ہیں الحمد للہ. بعد تک کے بزرگوں کی حکایات الحمد للہ موجود ہے. تو یہ حکایات کا پڑھنا بھی ایسا ہی نافع اور مفید ہے جیسے کسی کی صحبت میں بیٹھے. تیسرا بدل ہے اپنے بزرگوں کی سوانح عمری کا مطالعہ کرنا. ہمارے اکابر کی سوانح حیات بھی تقریباً سب کی چھپ گئی ہے. اخیر میں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سکھر کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں اور آخر میں وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں پانچ سال مقیم رہے, پھر وہیں حضرت کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آرام فرمایا. حال ہی میں ان کی سوانح حیات چھپ کر پہلی جلد اس کی آ گئی ہے الحمد للہ. تو بزرگوں کی حکایات, بزرگوں کی سوانح حیات یہ بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اس مطالعہ کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو ان کی زندگی کے حالات سامنے آ جاتے ہیں اور ان کے وہ حالات زندگی وہی جو ہمارے بھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا اور انہوں نے بھی زندگی کے ہر شعبے میں جیسے سب لوگ سب کام کرتے ہیں انہوں نے بھی کیے, مگر انہوں نے شریعت کے مطابق کیے, سنت کے مطابق کیے, انہوں نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا. تو ہمارے لیے راہ عمل آج سامنے آ جائے گی کہ ہم بھی اس طریقے سے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکتے ہیں. اس کا بڑا آدمی کو بڑا اثر ہوتا ہے, اس سے آدمی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر ان کی زندگی کے اندر بڑے اہم اہم واقعات بھی ہوتے ہیں, معاملات بھی ہوتے ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں, واقعات بھی ہوتے ہیں, اس میں ہمارے لیے بڑے کام کام کے گر بعض مرتبہ مل جائیں گے. وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوں گے, ہم اختیار کریں گے تو ہمیں بھی شریعت کے مطابق چلنا آسان ہو جائے گا. تو ان کے سوانح حیات کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے. یہ تین چیزیں بدل ہیں کسی اللہ والے کے نہ ملنے کی صورت, لیکن جس کو کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کی صحبت مل جائے وہ اس کو غنیمت سمجھے اور اس کو اختیار کرے اور خود بھی ان سے وابستہ ہو, اپنے گھر والوں کو بھی ان سے وابستہ کرے اور وابستہ کر کے ان سے اس نیت سے ملے جلے تاکہ میں بھی شریعت کا پابند ہو جاؤں اور میرے بھی اخلاق و اعمال درست ہو جائیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. یہ خلاصہ ہے پچھلی ایک بات. دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ انسان کے ظاہر کے بھی بہت سے گناہ ہیں, باطن کے بھی بہت سے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ظاہر بھی بنایا ہے, ہمارا باطن بھی بنایا ہے. ہمارا ظاہر وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ہمارا باطن وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو باطن نہیں دیکھتے. خود بھی ہمیں نہیں معلوم ہمارے اندر کیا ہے, اسے کہتے ہیں دل کی دنیا. جیسے ظاہر کی ایک دنیا ہے, ایسی دل کی بھی ایک دنیا ہے. اس دل کی دنیا میں ہزاروں خواہشات اور ہزاروں تمنائیں اور طرح طرح کے منصوبے وجود میں آتے رہتے ہیں اور وہ ختم بھی ہوتے رہتے ہیں, کچھ پورے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. لیکن دل کی دنیا بھی عجیب و غریب دنیا ہے. وہ سب سدھر جائے تو انسان سدھر جائے, وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جائے. بلکہ ظاہر کا سدھرنا بھی باطن کے سدھرنے پر موقوف ہے. ظاہر کا سدھرنا بھی باطن کے سدھرنے پر موقوف ہے. باطن سدھر جائے گا تو ظاہر بھی خود بخود بآسانی سدھر جائے گا, اور جب تک باطن میں خرابی رہے گی ظاہر بھی سدھرنا مشکل ہے. تو اس سلسلے میں ایک گناہ اور ایک خوش خلقی بیان کی گئی تھی, وہ یہ کہ ہر حال میں ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے. یہ تکبر دل کے اندر ہوتا ہے, اس کا اصل محل دل ہے. دل میں تکبر ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر ظاہر میں بھی نظر آتا ہے، بولنے میں بھی نظر آئے گا، چلنے میں بھی نظر آئے گا، اٹھنے بیٹھنے میں بھی نظر آئے گا، ہر چیز میں اس کے تکبر نظر آئے گا. تو جہاں ظاہر سے جو نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ اندر دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، اللہ بچا. اور اسباب تکبر بے شمار، اور تکبر سے خالی ساز و نادر کوئی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے پاک فرمائے. تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور یہ بدترین گناہ ہے اور بے شمار بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ ہے. یہ سمجھو بہت سے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے. جڑ نکل جائے تو آدمی بہت سارے باطن کے گناہوں سے بچ جائے گا، ظاہری گناہوں سے بچ جائے گا. اس سے بچنا چاہیے. اور باطن کی خوش خلقی ہے جو ساری خوبیوں کی جڑ ہے، اور سارے فضائل و کمالات کی جڑ اور بنیاد ہے. وہ اگر دل میں پیدا ہو جائے تو باطن میں بہت سارے اچھے اچھے اخلاق خود بخود پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسے کہتے ہیں توازو. بس یہ توازو ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ دو باتیں بھی یہ بیان کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے آدمی توازو اختیار کرے، تو جہاں تک ہو سکے تکبر سے پرہیز کرے. تفصیل بتا چکا ہوں. یہ دو باتیں گزشتہ منگل کو بیان ہوئی تھی. آج بھی دو تین باتیں بیان کرنی ہیں. زیادہ تر ان کا تعلق گناہوں سے ہے، کیونکہ اصل بیماری ہماری ہمارے گناہ ہیں. ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ ادلکم بدائکم و دوائکم، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور علاج نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا. تو صحابہ کرام نے اس کا ضرور بتائیے. نے فرمایا تمہاری بیماری دراصل تمہارے گناہ ہے، اور اس کا علاج سچی توبہ ہے. تو ہماری جو اصل بیماری ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہو، دراصل گناہ جو ہے یہ ہے ہماری بیماری، یہ ہے ہماری سب سے بنیادی خرابی. یہ جو کہا جاتا ہے بزرگوں کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں بیٹھو، ان کی صحبت میں رہو، ان سے ملو جلو، ان سے اپنی اصلاح کراؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو اور باطن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اس سلسلے میں ان کی رہنمائی لو، ان سے رہنمائی لو، اور رہنمائی لے کر کے ظاہر و باطن گناہوں سے بچنے والے بنو. وہ جو تسبیحات بتلاتے ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے بتاتے ہیں، جو نفل نوافل بتلاتے ہیں وہ بھی اسی غرض کے لیے بتلاتے ہیں، وہ خود سراپا خیر و برکت ہوتے ہیں. تو وہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر رکھ دیتے ہیں. ان کے بولنے میں بھی، ان کے بتانے میں بھی اثر ہوتا ہے. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ان کے پاس جائے وہ ان سے پوچھ پوچھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کر کے آئندہ بچنے کی کوشش کرے اور اہتمام کرے. یہ ہے. لہذا اصل بیماری ہماری ہمارے گناہ ہیں، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اور گناہ چھوڑنے کا ہم ارادہ نہیں کریں گے. تو بھائی کسی کی بزرگ کی خدمت میں چاہے آپ ایک سال کے یا دس سال بھی رہو، اور دس سال کے بیس سال بھی رہو، تب بھی جہاں وہیں رہو گے. کیونکہ اصل روگ تو یہ ہماری نافرمانیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری لاپرواہی ہے، ہماری بے فکری ہے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند نہ بنانا. جب یہ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ مقصود اصلی تو یہ ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی دوسرے بزرگ، ان کی خدمت میں ایک شخص اپنی اصلاح کے غرض سے آیا. اور کافی عرصہ ان کی خدمت میں رہنے کے باوجود اس کا حال نہیں بدلا اور اس کی کوئی خاص اصلاح نہیں ہوئی. اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جو شخص ان کی خدمت میں آتا ہے کبھی کبھی اس کا حال بھی ان پر ظاہر فرما دیتے ہیں. کبھی تو ملنے جلنے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ خرابی ہے, یہ کوتاہی ہے. اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اٹھنے سے, بیٹھنے سے, بولنے سے, ملنے سے, جلنے سے, باتیں کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ منکشف بھی کر دیتے ہیں, لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ منکشف ہونے والا معاملہ شاذ و نادر ہے اور غیر اختیاری ہے. لہٰذا اس پہ کسی کو تکیہ نہیں لگانا چاہیے کہ بھائی میں جاؤں گا تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا, وہ پھر صاحب کو خود ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا, وہ خود ہی میری اصلاح کر دیں گے. تو جیسے ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا ہے, ایسے یہاں بھی کسی بزرگ کو ایسا عام طور پر ہوتا نہیں, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی والی بات پہ پھر تھوڑی تکیہ لگایا جاتا ہے اور اس پہ تھوڑی بھروسہ کیا جاتا ہے. جو دستور ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو وہ جو مریض حضرت کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا تھا, دراصل اس کے دل میں اپنے شیخ کی طرف سے ایک شبہ تھا. وہ یہ شبہ یہ تھا کہ ظاہری طور پر وہ جو ان کے مرشد تھے وہ بڑے پٹ بٹ کے ساتھ رہتے تھے, بہت شاندار ان کی حویلی تھی. پہلے زمانے میں حویلی بڑے مکان کو کہتے تھے جو محل سے کم نہیں ہوتا, اور عام طور پر نوابوں کے پاس ہوتی تھی حویلیاں, تو نوابوں کی طرح وہ رہتے تھے. کپڑے بھی بڑے شاندار پہنتے تھے, سواری بھی ان کی بہت اعلیٰ اور عمدہ تھی, حویلی بڑی عالی شان تھی, اس میں وہ رہتے تھے. جب وہ نکلتے تھے تو ہزاروں مریدوں کے جلوس میں وہ نکلتے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی مرید ہی مرید. اور جہاں ان کی خانقاہ تھی تو وہ بھی عالی شان محل سے کم نہیں تھی. اس کے اس مریض کے دل میں یہ تھا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں کچھ دنیا دار معلوم ہوتے ہیں, کیونکہ وہ عرصہ دراز سے یہ بات بعض لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, بس وہ تو فقیرانہ انداز سے ہونے چاہیے کہ کسی جھونپڑے میں رہتے ہوں, سوکھی روٹی پانی بھگو کر کھاتے ہوں اور بالکل سیدھے سادھے, دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو. حالانکہ بزرگوں میں دونوں قسم کے بزرگ گزرے ہیں, ایسے بھی کہ جو ظاہری طور پر بالکل سیدھے سادھے اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب بالکل سادہ, اور ایسے بھی گزرے ہیں جو کہ بڑے آرام و راحت کے ساتھ اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے تھے. اور ظاہری طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ دنیاوی فراخی عطا فرما دے تو یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے, نہ یہ خلاف زہد ہے. جو ہمارے دین میں وہ یہ ہے کہ دنیا دل میں نہیں ہونی چاہیے, چاہے ہاتھ پیر میں ہو, گھر بار میں ہو, دنیا دل میں نہیں ہونی چاہیے. دنیا دل سے باہر ہو, دل میں تو بس ایک ہے, دل ایک وہ ایک کے لیے ہے. بس اللہ تعالیٰ کی محبت ہی بس دل میں ہونی چاہیے, ماسیو اللہ کی محبت یا تو نہ ہو یا مغلوب ہو, مغلوب ہونا بھی کافی شافی ہے. یہ ہے اصل. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل غریب فقیر محتاج مسکینوں کی طرح رہتا ہوں, ایسا ہونا ضروری نہیں. لیکن بعض بزرگوں نے ایسے اختیار کیا ہے تو وہ ان کا عالی مقام اعلیٰ درجہ. تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں, کپڑا لباس پوشاک بھی بالکل سادہ اور رہن سہن بھی سادہ اور رہنے کی جگہ بھی بہت سادہ, ہر چیز سادہ. وہ چونکہ وہ بہت ہی نوابوں کی طرح رہتے تھے, اس لیے اس کے دل میں یہ کھٹک اور اپنے شیخ کی طرف سے یہ شبہ رہتا تھا کہ بھائی یہ تو بڑے خان بان کے ساتھ رہنے والے بزرگ ہیں, یہ تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ دنیا دار ہیں, یہ ان کے دل میں. اور یاد رکھو کہ جب کسی اللہ والے سے آدمی اپنی اصلاح چاہے تو اس کا دل اس کی طرف سے بالکل صاف ہونا چاہیے, تب تو فائدہ ہوگا, ورنہ فائدہ نہیں ہوگا چاہے کتنا ہی عرصہ گزار دے. کسی قسم کا کوئی اعتراض دل میں نہیں ہونا چاہیے, اس کے دل میں یہ اعتراض تھا, لیکن وہ بیان نہیں کرتا تھا, اس کو ہمت بھی نہیں ہوتی تھی اپنے شیخ سے اس بات کے اظہار کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن کسی طریقے سے ان کے ان شیخ نے اس بات کو بھانپ لیا یا ان کو کشف ہو گیا کہ اس کے دل میں یہ روگ ہے اور میرے بارے میں اس کو یہ شبہ ہے. تو اللہ والے جب کسی کی اصلاح فرماتے تو حکمت سے اصلاح فرماتے ہیں, تو انہوں نے عجیب حکمت سے ان کی اصلاح کی. اور ایک دن ان کا معمول تھا فجر کے بعد ٹہلنے کا, واک کرنے کا ان کا معمول تھا. فجر کے بعد وہ خالقہ سے نکلتے تھے اور نہر کے کنارے کنارے ٹہلنے جایا کرتے تھے. تو ایک دن اس سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ٹہلنے چلو. اس نے بڑی اپنی سعادت سمجھی کہ آج حضرت نے مجھے یاد کر لی اور مجھ پر حضرت کی بڑی نظر ہے. بڑا خوش ہوا اور وہ حضرت کے ساتھ ہو گئی. حضرت کو ساتھ لے کے چلتے گئے, اپنے معمولات پورے کرتے رہے, کچھ اس سے باتیں بھی کرتے رہے. تو باتوں باتوں میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی بڑا عرصہ ہو گیا حرمین شریفین حاضری نہیں ہوئی, بڑا دل چاہتا ہے کہ حرمین شریفین حاضری دی جائے. ہاں حضرت میرا بھی بڑا دل چاہتا, میں بھی بڑا بے چین ہوں بے قرار ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ حرمین شریفین کی حاضری ہو. اس زمانے میں کوئی ایسے ویزا وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں تھی, بس سفر کی استطاعت ہو تو آدمی آرام سے حرمین شریفین جا سکتا. حضرت فرما کہ چلو ابھی چلتے ہیں, چلو ابھی چلتے ہیں. جب حضرت نے کہا کہ چلو ابھی چلتے ہیں تو اب اس کا سناٹا آ گیا, اس کو وہ گھبرا گیا ابھی کیسے چلے جائیں, اتنا لمبا سفر ہے اور پھر ہوائی جہاز کا نہیں ہے, ٹرین کا بھی نہیں ہے, گاڑی کا بھی نہیں ہے, اونٹ کی سواری, یہ بہت سب گھوڑے کی سواری اس زمانے میں ہوتی تھی, اس پہ جانا ہے تو کھانے بھی چاہیے پینے بھی چاہیے توشہ بھی چاہیے کچھ پیسے بھی چاہیے تاکہ لمبا سفر ہے کہیں پریشانی نہ ہو. اس نے کہا کہ حضرت وہ خانقاہ میں جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں میری اٹیچی رکھی ہوئی ہے, میرا بکس ہے, میری چادر ہے, میری لنگی ہے, میرا تہمت ہے, فنا فنا چیزیں رکھی ہیں, وہ حضرت میں لوں بس, یہ تمہارا سامان تمہاری دنیا ہے اور یہ میری حویلی اور یہ میرے سارا سارا سامان اور یہ سارا انتظام, یہ دنیا نہیں ہے یہ آخرت. یہ حضرت نے اصلاح کرنا, یعنی دنیا اس کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تابے داری سے لوگ دے. اب چاہے وہ ایک لنگی ہو اور چاہے وہ ایک چادر ہو اور چاہے وہ 10 روپے ہو, چاہے وہ چھوٹا سا بکس ہو, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے میں اور نیکی بجا لانے میں رکاوٹ بنے تو وہ دنیا ہے, اور نہ بنے تو محل بھی دنیا نہیں. اس طرح حضرت نے اصلاح فرمایا کہ بھائی دیکھو مجھے نہیں دیکھتے, میرے اتنے سارے نوکر چاکر ہیں اور میرا یہ حویلی ہے اور پھر یہ خانقاہ ہے اور اتنے ہزاروں آدمی وہاں پر آتے ہیں ٹھہرتے ہیں, میرے تو حرمین شریفین کے جانے میں یہ رکاوٹ بنے نہیں, اور تمہارے چھوٹا سا ساز و سامان یعنی ساز و سامان کی پوٹلی تمہاری رکاوٹ بن گئی, وہ تمہاری دنیا ہے میری یہ دنیا نہیں ہے. اس طرح حضرت نے اس کے دل کے شبے کا ازالہ فرمایا. اسی سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ بھی یاد آ گیا, یہ تو خواجہ عبداللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. کیا خواجہ عبداللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے, اور یہ بھی اللہ پاک نے ان کو بھی بڑی شان و شوکت عطا فرمائی تھی. جب حضرت کے رہنے کی جگہ بھی بہت عالی شان تھی, اور جب حضرت نکلتے تھے تو شاہی سواری میں نکلتے تھے, اور چونکہ بہت بڑے عالم بھی تھے بزرگ بھی تھے, اس لیے علماء بھی اور طلبا بھی حضرت کے ساتھ ہوتے تھے اور مریدین بھی ساتھ ہوتے تھے, جلوس کی شکل ہوتی تھی. تو کوئی شخص اپنی اصلاح کی غرض سے نکلا ہوا تھا اور سفر کرتے 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 جب اس کی کہیں مناسبت نہ ہوئی تو مایوس ہو کر کے لوٹ رہا تھا. کسی نے بتایا کہ اس بستی میں بھی ایک بزرگ ہیں جو خواجہ عبداللہ احرار کہلاتے ہیں, وہ بہت بڑے بزرگ ہیں, بڑے پائے کے اللہ والے ہیں, وہاں بھی جا کے دیکھ لو شاید تمہاری مراد یہاں پوری ہو جائے. وہ آ کر کے ان کی بستی کی ایک مسجد میں ٹھہر گئے کیونکہ مسافر تھے, اور وہاں وضو کیا پھر تحیید المسجد وغیرہ پڑھی پھر وہیں آرام کر کے, نہیں وہ وضو کر رہے تھے, وضو کر کے وضو کے دوران انہوں نے آواز سنی بڑے شور کی, جیسے کوئی جلوس آ رہا تھا. انہوں نے مسجد کے لوگوں سے پوچھا بھائی کیسے شور ہے بھائی؟ کہا اس بستی کے اندر جو بزرگ رہتے ہیں جن کا نام خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ ہے, ان کی سواری آ رہی ہے, وہ ابھی یہاں سے گزرے گی, وہ ان کے آنے کی وجہ سے یہ شور برپا ہے. یہ تو انہیں کے لیے تو آئے, جن کی خدمت میں رہنے کے لیے آئے, تو ان سے اپنی اصلاح کرانے کے لیے آئے. تو یہ جلدی سے وضو کر کے باہر مسجد کی دہلیز پہ کھڑے ہوئے, دیکھو کہ ایک شاندار جلوس آ, اور قریب سے جناب جب گزرے تو معلوم ہو تو بادشاہ گزر رہا ہے. تو ان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر کے بے ساختہ ان کی زبان سے ایک مصرع نکل گیا, وہ یہ کہ نمبر دس تھا کہ دنیا دوست دا, نمبر دس تھا کہ دنیا دوست دا, اللہ والا وہ نہیں ہو سکتے جو دنیا اپنے ساتھ رکھتا ہو. اللہ والے تو بالکل سیدھے سادھے ہوتے ہیں, وہ اس طرح شان باندھ کے ساتھ تھوڑے رہتے ہیں جیسے کہ یہ ہیں. اور یہ کہہ کے بس یہ اندر گئے اور جا کر کے مسجد میں نوافل وغیرہ پڑھ کے بس یہ لیٹ گئے, اور ان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو گیا. یہ آیت اس لیے کہ بھائی میں نے سنا ہے یہ بزرگ بڑے مشہور ہیں اور بڑے دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور اپنی اصلاح کراتے ہیں, یہ تو بھائی بظاہر دنیا دار معلوم ہے, اور دنیا دار سے کیا اصلاح ہوگی؟ میں تو دنیا نکالنے آئے ہوں اپنے دل سے, ان کو تو صاحب دنیا معلوم ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے ان کا دل افسردہ ہو گیا, وہ پھر نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کے وہیں سو گئے. جب سو گئے تو خواب دیکھا, خواب یہ دیکھا قیامت برپا ہے اور لوگ اپنی اپنی خبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں جمع ہو رہے ہیں. کہتے میں بھی اپنی خبر سے نکلا, اور جب نکلا تو میں بڑا پریشان کہ میں نے تو کچھ بھی اب تک دین پہ عمل نہیں کیا, شریعت کی پابندی نہیں کی, آخر تک کوئی سرمایہ میں نے جمع نہیں کیا, سب لوگ میدان محشر میں جا رہے ہیں, میرے ہاتھ خالی ہیں, میرا کیا ہوگا؟ اچھا وہ اسی فکر میں تھے کہ اچانک جناب ایک طرف سے دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا, اور پکڑ کہنے لگا ہم تمہیں دوزخ میں لے کے چلتے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوں, کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں, یا اللہ میں کیا کروں, کہاں جاؤں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے. تو میں بڑی پریشانی میں آ گیا, اور کبھی دائیں پریشانی میں دیکھوں کبھی پریشانی میں بائیں دیکھوں. اتنے میں اچانک جناب حضرت خواجہ عبید اللہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سواری سامنے آئی. اس سواری سامنے آئے تو حضرت نے پردہ ہٹایا اور میری طرف دیکھا, اور فیشن آ رہے بھائی یہ تو ہمارا آدمی ہے, ہمارا مہمان ہے, اسے کہاں لے کے جا رہے ہو, چھوڑو اسے. وہ حضرت نے یہ کہا اور جناب انہوں نے مجھے چھوڑا اور میری جان میں جان ہے, اور پھر حضرت آگے چلے گئے اور میں ان کے گرفت سے بچ گیا. تو مجھے بڑا سکون ملا, پھر آنکھ کھلی تو دل کی بھی آنکھ کھلی. سبحان اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھلنے کی, اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکر, یا اللہ ہمارے دلوں کے تالے اپنے ذکر سے کھول دیجیے, جو اللہ والوں کی صحبت میں کھل دی. تو جب ان کی جسمانی نیند سے آنکھ کھلی تو ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی کھل گئیں, اور انہوں نے اپنے دل سے محسوس کیا کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی, اور میں نے ان کو دنیا دار سمجھا تھا, یہ تو دنیا دار نہیں اللہ والے ہیں, باقی پہنچے ہوئے ہیں, اور میرے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات ہے, انہیں کے ذریعے میری اصلاح ہوگی. اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت کے پاس جاؤ اور حضرت سے معافی مانگوں, کیونکہ میں نے حضرت سے بدگمانی کی اور حقیقت میں خوشگمانی کرنی تھی. اب یہ حضرت کے مجلس میں خود بعد نے ان کو منکشف بھی فرما دیا ہوگا کہ بھائی اس طریقے سے یہ بندہ آیا ہوا ہے اور اس نے میرے بارے میں یہ گمان کیا, اور اس گمان کے مطابق ابھی یہ نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے آئے. تو جیسے کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے بس صاف صاف عرض کیا کہ حضرت میرے سے گستاخی ہو گئی آپ کی شان میں اور میں معافی مانگنے کے لیے آیا. ہم نے فرمایا وہ مصرع سنا دو ذرا جو ہماری سواری دیکھ کر تم نے کہا تھا, کہ حضرت اسی کے لیے معاف مانگ رہے ہیں. فرمایا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میں اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں, تم نے ادھوری بات کہی ہے, آدھی کہی ہے آدھی باقی. اب یہ کہتے ہیں میں نے بڑا جھینکتے ہوئے اور بڑے شرماتے ہوئے اور گردن جھکا کر کے کہا نمبر دس تھا کہ دنیا دوست, اللہ والا وہ نہیں جو دنیا کو اپنے ساتھ رکھے. اور دنیا سے محبت رکھے. اگلا مصرع حضرت نے جوڑ دیا, اگر دارت برائے دوست آئے, اگر دنیا کو رکھتا ہے تو اللہ ہی کے واسطے رکھتا ہے تو وہ دنیا دار ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ والا دنیا دار ہے یعنی ظاہر طور پر ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا تو حرج نہیں اگر وہ اللہ کے واسطے رکھتا ہے, جس کا مطلب یہ حلال ذریعے سے حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرے, آخرت سے غافل نہ ہو. تو عین فضل ہے اللہ تعالیٰ کا, ذالک کا فضل اللہ یوتی منشا وصل اللہ من فضل اللہ پاک کا ارشاد. اس دن دوسرے کے ساتھ جڑ کے اس کی اصلاح کر, انہوں نے کہا تھا نمبر دس تا کہ دنیا دوست دارت, تو حضرت نے اس کے ساتھ پڑھا اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دنیا رکھے تو اللہ ہی کے واسطے رکھے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے, پھر اس کا رکھنا مضر. سلیمان علیہ السلام کو خدا نہ خاصا دنیا دار ہو سکتے ہیں, داؤد علیہ السلام خدا نہ خاصا دنیا دار ہو سکتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام خدا نہ خاصا دنیا دار ہو سکتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو الحمد للہ دنیا اور آخرین کے سردار ہیں وہ دنیا دار ہو سکتے ہیں؟ نہیں. معلوم ہو کہ دنیا دار دنیا دار میں فرق ہے, جو دنیا مضموم ہے وہ ہے جو آخرت سے غافل کرنے والی ہے, اور جو دنیا محمود ہے وہ ہے جو آخرت کے اندر بندے کی معین اور مددگار ہو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اصلاح فرماتا, تو یہ اللہ والوں کی خدمت و صحبت میں رہنے سے اگر ہمارے گناہ نہیں چھوٹے اور ہم گناہوں سے باز نہیں آئے تو پھر سمجھو پھر ہم معلوم ہی ہیں, بس اس میں کوتاہی سراسر اپنی ہے. اس لیے جیسے گناہ کرنا اختیار میں, گناہ چھوڑنا بھی تو اختیار میں, اور اگر اب تک ہم گناہ کرتے آ رہے ہیں, بال گناہ اللہ بچائے بعض آدمی کی عادت پڑ جاتی ہے تو چالیس چالیس سال تک یہاں تک کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بھی آدمی اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے, اپنے اختیار سے رہتا ہے اور عادت کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس کو کرنے کی طرف مائل رہتا ہے. نہیں تو جیسے کرنا اختیار میں, نہ کرنا بھی اختیار میں, جیسے کرنا اختیار میں چھوڑنا بھی اختیار میں, جیسے کرنا اختیار میں توبہ بھی تو اختیار میں. تو جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, آخر کی فکر ہوتی ہے, وہ توبہ کر لیتے, توبہ کر کے گناہ سے بچتے. تو یہ اصل بیماری ہماری ہے, ہمارے گناہ, اور اس کا علاج ہے توبہ. لہذا کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں جانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بنے اور نیکیوں کو اختیار کرنے والے بنے. اس سلسلے میں آج جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یوں تو ہمہ قسم کے گناہ پھیلے ہوئے, ہمہ قسم کے گناہ ہمارے یہاں عام ہیں, لیکن بعض بعض گناہ بہت زیادہ سخت قسم کے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, جن میں سے بدعات اور ناجائز رسمیں. بدعات اور ناجائز رسمیں ایسے گناہ ہیں کہ جو بعض دینداروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, اور یہ گناہ جو ہے بدعات والے اور ناجائز رسموں والے یہ غم اور خوشی کے موقع پر زیادہ ہوتے ہیں. جب کسی کے یہاں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی طرح طرح کی رسمیں لوگوں کے اندر رائج ہیں, جن میں سے بعض تو مشہور و معروف ہیں, انہیں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں, اور جو غیر مشہور ہو تو بھائی وہ خود ہی علماء کرام سے پوچھ لیں, اور پوچھ کر کے اگر وہ ناجائز بنائے تو پرہیز کرے اس سے. مثلا غمی کے موقع پر تیجا کرنا, تین دن تک ان کا یعنی اہل میت کا اور ان کے رشتہ داروں کا لازمی کسی جگہ بیٹھنا, اور تین دن سے پہلے وہاں سے نہ اٹھنا, اور کسی دنیاوی کام میں نہ لگنا, اور پھر تین دن تک کھانا پینا, اور تین دن جب پورے ہو جائیں تو پھر جا کر کے ان کو چھٹی ملتی ہے, اور پھر جا کر کے وہ اپنے اپنے کام میں لگتے ہیں. لیکن تین دن پابندی کے ساتھ بیٹھنا بعض لوگوں کے لازمی ہے, یہ ناجائز ہے. تین دن کی پابندی, اور اس کو ضروری سمجھنا, اور ضروری سمجھ کر کے اختیار کرنا, اور جو نہ کرے اس کے اوپر خانہ کشی کرنا, یہ اس کے ناجائز ہونے کی علامت ہے. یہ عام ہے, یہ بالکل عام ہے. اب اصل سنت طریقہ بتا دوں کیا ہے. اصل سنت یہ کہ حضور کے زمانے میں اس طرح تین دن بیٹھنے کوئی رواج نہیں, بس جس کا انتقال ہو گیا بس اس کے گھر والوں نے اور اس کے رشتے داروں نے عزیز و اقارب نے اسے غسل دیا, کفن دیا سنت کے مطابق, اور جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیا. دفنانے کے بعد پھر سب اپنے اپنے کام والے کام میں چلے جاتے, گھر والے کا چلے جاتے, کہیں کوئی ملازم پیش ہے تو ملازمت پہ چلا جاتا, کوئی کاروباری ہے تو اپنے کاروبار کے کام میں چلا جاتا, اگر کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے کوئی کام دھندا اس کا نہیں ہے تو اپنے گھر میں چلا جاتا. میں کے گھر والے جو اسے بالکل قریب یا عزیز اقارب ہو اس کے ساتھ چلے گئے تاکہ گھر والوں کو ایک دن کا کھانا اپنے پاس سے بنا کر کے ان کو کھلا دے, تاکہ پہلے دن میں جو ان کو غم ہے وہ غم کی وجہ سے ظاہر ہے نہ پکائیں گے نہ کھائیں گے, تو وہ جا کر مجھے کھلا دیتے. یہ ہے سنت. اور دوسرے دن تو کھانا پکا کر دینے کا بھی کبھی کوئی حکم نہیں ہے, پہلے دن اور جس دن کسی کا انتقال اس دن بس کھانا دینا مستحب ہے, وہ بھی اس کے پڑوسی قریب عزیز اس کی کھانا کھلا دیں, اس کی بھی کوئی دعوت نہیں ہے. یہاں تو تین دن تک زبردست دعوت ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں کڑوی روٹی, جو نہ کھائے اس پہ کہتے ہیں بھائی کڑوی روٹی تو کھا کے جا. یعنی تین دن تک صبح دوپہر شام تین دعوت, نو دعوتیں ہوتی ہیں تین دن. جس مسکین اور جس غریب کے یہاں کوئی مر جائے تو اس کا تو کونڈا ہو جائے بےچارے میں, چلے گئے وہ تین دن تک کہاں سے کھلائے گا. اس لیے اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, وہ کمیٹی بھی عموماً ناجائز امور پر مشتمل ہوتی ہیں. تو یہ تین دن تک نو دعوتیں, ناشتہ الگ, دوپہر کو کھانا الگ, شام کو الگ, اور اس میں دال بھی نہیں کھاتے لوگ. کہتے ہیں ہو تو قورمہ بریانی ہو, اور پھر کہتے ہیں لاؤ بوٹیاں نکال کے لاؤ, بوٹی کدھر ہیں. یہ تو مرنے کی موقع پر دعوت ہو گئی, مرنے کے موقع پر دعوت کہاں سے آئی؟ دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے, نہ کہ غمی کے موقع پر. ہمارے یہاں غمی کے موقع پر دعوت ہوتی ہے. تیسرے دن آخری دعوت ہوگی, وہ تیجے کی آخری دعوت کہہ رہا ہوں, وہ آگے اور بھی دعوت ہے. تین دن کی جو پابندی ہے یہ جو اکثر دین داروں میں بھی ہوتی ہے, سب اپنے کام دھندے چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں, اور ادھر ادھر کی باتیں, فضول باتیں, بیکار باتیں, گناہ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تین دن کے بعد اب جناب ان سب کو چھٹی ملے گی, اور تعزیت جہاں تک ہے اس تعزیت میں بھی ایک ہمارے زمانے میں بدعت رائج ہو گئی کہ تعزیت تو کہتے ہیں, تعزیت اس کا نام ہے کہ مرنے والے کے جو پسماندہ لگانے انہیں جا کر کے آپ صبر کی تلقین کرو, تسلی کی باتیں کرو, اس کا نام ہے تعزیت. ساتھ ساتھ ان کی مغفرت کی دعا بھی کر دو تو کوئی بلائے گا نہیں, لیکن اب تعزیت اس کا نام نہیں ہے. اب تعزیت کا طریقہ یہ چل نکلا ہے کہ جو آئے گا سب سے پہلے وہ الفاتحہ کہے گا, نہ سلام نہ دعا, بس الفاتحہ. اور بس کے بعد پھر جلدی کوئی تین دفعہ کوئی اللہ پڑھے گا, کوئی ایک دفعہ پڑھے گا, پھر الحمد شریف پڑھیں گے, بس پھر آپ اٹھا کر کے پھر لمبی دعا ہوگی اجتماعی. اور جو ایسا نہیں کرے تو کہتے اسے تعزیت نہیں. نتیجہ یہ کہ جو تین دن تک بیٹھنے والے ہیں صبح شام تک ہاتھ اٹھانے کی مشق کرتے رہتے, کیونکہ ذرا ذرا سی دن میں کبھی کوئی آ رہا ہے, 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 بجا رہا ہے, تو بس میں دعا ہوں. ایک اچھی خاصی دعاؤں کی کیا کہتے ہیں مشق ہو رہی ہے وہاں پر. تو بھائی یہ تو یہ کون سا طریقہ اپنی طرف سے بنا دیا, یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ. تو تعزیت جو ہے اجتماعی دعا کی شکل اختیار کر رہی ہے. بھائی اتفاقاً اجتماعی دعا ہو جائے تو ہو جائے, اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے, لیکن یہ تو تعزیت کا طریقہ بنا لیا ہے, تو اس کا نام تو تعزیت نہیں, یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن عام طور پر اب یہ طریقہ پھیلتا جا رہا ہے. تیسرے دن پھر زبردست دعوت ہوگی, اس کے بعد پھر چھٹی ملے گی. حالانکہ تعزیت جو ہے وہ اہل شہر کے لیے یہ ہے کہ تین دن کے اندر اندر جب کسی کو موقع ملے, اگر جنازے میں شریک نہیں ہو سکا, جنازے کے وقت تعزیت نہیں کر سکا, تو وہ تین دن کے اندر اندر کر سکتا ہے. اور آنا اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, چاہے ٹیلی فون کے ذریعے کر لو, چاہے موبائل کے ذریعے کر لو, چاہے خدا پر کر لو. اور جو لوگ دوسرے شہر کے رہنے والے ہیں وہ چونکہ سفر کر کے آئیں گے, تو سفر والوں کے لیے تین دن کی پابندی نہیں ہے, تین دن کے بعد بھی وہ آ کر تعزیت کر سکتے. تو تین دن تو اس لیے رکھے گئے ہیں, نہ یہ کہ اہل میت جو ہیں وہ لازمی چاہے کچھ بھی ہو وہ تین دن تک ضرور بیٹھیں گے اور ضرور اپنا کام چھوڑیں گے, اس سے پہلے وہ دکان پہ نہیں جا سکتے, نوکری پہ نہیں جا سکتے. یہ ہے بدعت اور یہ ہے غلط. یا اجتماعی طور پر دعا کرنے کا التزام یہ ہے لوگوں آج کل. اس کے بعد پھر وہ چالیسواں ہوتا ہے اور پھر ایک سال میں برسی ہوتی. یہ برسی اور چالیسواں یہ بھی دور حاضر کی بدعات ہیں اور طویل عرصے سے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور اچھے خاصے لوگ اس میں عمل کرتے ہیں اور اس میں وہی دھوم دھام سے دعوت. یہ دعوت جو ہے یہ خوشی کے موقع پر ہے, غمی کے موقع پر نہیں ہے, لیکن یہاں غمی کے موقع پر زبردست دعوت کرنے کا رواج پایا جاتا ہے. اور بعض جگہ میں نے دیکھا کہ میت والے جو ہیں, میت والے ان کو تو اپنے والد کے انتقال کی وجہ سے, اپنے بھائی کے یا اپنے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے ان کے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور یہ تعزیت والے دسترخوان پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بےچارے روتے ہوئے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں, یہ بے شرم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. یعنی بالکل ہی شریعت کے طریقے کو الٹا کر دیا. ارے بھائی جو پہلے دن کھانا کھلانا پہلے میت کو مستحب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو غم کے اندر نڈالے, اور غم میں نڈال ہونے کی بنا پر بےچارے کھانا نہیں کھا رہے, تو تم جاؤ جا کر کے کھانا بھی لے جاؤ اور ان کو کھلا دو, یا ان گھر والوں کو جو ان کے قریب رشتے دار ہیں ان کے حوالے کر دو, وہ ان کو بٹھا کر کے انہیں کھانا کھلائیں کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تو تم کھلا دو تاکہ انہیں کھانا پیٹ میں جائے گا تو جسم میں توانائی آئے گی, اور توانائی آئے گی تو صدمہ برداشت کرنا بھی آسان ہو جائے گا, صبر بھی ان کے لیے آسان ہو جائے. یہ ہے اس کا مقصد. اب ہو گیا الٹا, کیونکہ مقصد دعوت کھانا, اب انتقال ہوا تھا دعوت کھانی, لہٰذا اب الٹا ہو گیا کہ وہ میت والے ہی بےچارے کھانا بھی کھلا رہے ہیں, اور کنہیں کھانے کھلا رہے ہیں جو آئے تھے تعزیت کے لیے, وہ بیٹھ گئے دسترخوانوں پر اور وہ گھر والے جو ہیں وہ رو بھی رہے ہیں اور آنسو بھی بہا رہے ہیں اور کھانے بھی ڈال ڈال کے دے رہے ہیں. کیسے کیسے جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایسی خوشی کے موقع پر بھی بڑی عجیب عجیب رسمیں اللہ بچائے, اور زمانے قدیم سے پرانے زمانے سے یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں, اور اب تک بھی بعض جگہ بہت دھوم دھام کے ساتھ وہ رسمیں کی جاتی ہیں, جس میں سے بہت سی رسمیں ناجائز. اس میں ایک مشہور رسم یہ ہے جو آج بھی کراچی میں بھی دیکھنے میں آتی ہے, اسے کہتے ہیں نیوتا, نیوتے کی رسم. وہی کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو جو لوگ شادی میں آتے تھے وہ باقاعدہ پیسے لکھواتے تھے کہ میں نے دلہا کو اتنے پیسے دیے, میں نے دلہا کو اتنے پیسے دیے, میں نے دلہا کو اتنے پیسے دیے. سب رجسٹر والا ایک میز لے کر کے شادی ہال کے باہر بیٹھ جاتا تھا, یا شادی جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتا تھا, جو آتا تھا وہ پیسے لکھواتا تھا, جو آتا تھا وہ پیسے لکھواتا تھا, جو آتا تھا وہ پیسے لکھواتا تھا. وہ اس لیے پیسے دیتا تھا کہ یہ پیسے ایک طرح سے قرض ہیں ہمارے, جیسے ہمارے یہاں شادی ہوگی تو جتنے ہم نے پیسے دیے کم از کم اتنے پیسے ملنے ضروری ہیں, زیادہ ملتے تو خوش, زیادہ ملے تو خوش, اور اگر برابر ملے تو بھی راضی, کم ملے تو لڑائی. ہم نے تو 500 روپے دیے تھے, تم نے 400 روپے کیوں دیے؟ ہم نے تو 1000 روپے دیے تھے, تم نے 800 روپے کیسے دے دیے؟ 200 اور نکالو. یہ ہے نیوتے کی رسم, یہ بہت پرانی رسم ہے اور یہ چلی آ رہی ہے, اور کراچی میں بھی دیکھنے میں آتی ہے. کسی کسی شادی حال کے سامنے میں خود دیکھا, میز پہ بندہ بیٹھا ہوا, جو آ رہا ہے پیسے لکھوا رہا, جو آ رہا ہے پیسے لکھوا رہا. بعض علماء نے تو فرمایا یہ سودی قرض کی طرح ہے, اس لیے پیسے ہدیہ دینا مقصود نہیں ہے, یہ قرض دینا مقصود ہے, اور قرض کے اوپر اضافہ لینا سود ہے. برابر خرابہ تو ٹھیک ہے, لیکن اضافہ لینا سود ہے اور سود حرام ہے, تو ایسی رسم بھی نہ جائے. جو شادی بیاہ کی ایسی بات جگہ جوڑے جو ہے نا, وہ لڑکے والوں کے سارے خاندان کو دینے پڑتے ہیں. یعنی لڑکی اگر کوئی کسی لڑکی کی شادی ہوگی تو جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی اس لڑکے کو تو دیتے ہی دیتے ہیں, اس کے علاوہ اس کے پورے خاندان کے جوڑے بنانے ہوتے ہیں, اور وہ خود ہی پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے تمہارے یہاں جب ہم رخصتی کے لیے آئیں گے تو ہمارے 100 آدمی آئیں گے کم سے کم, کھانا دینا پڑے گا, ورنہ ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. لڑکے بڑے بڑے کنجوس مکی چوس ہیں, انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا, حالانکہ لڑکے والوں کے اوپر دعوت ہے. جیسے لڑکے کے ولیمے کی دعوت سنت ہے, لڑکی کی دعوت سنت نہیں ہے, جائز ہے اگر فاسد سے خالی. لیکن آپ دیکھو یہ پابندیاں ہمارے یہاں بعض جگہ پائی جاتی ہیں, اور بےچارے کتنے لوگوں کی بیٹیاں اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی کہ ان کو 100 جوڑا کہاں سے دیں, 50 جوڑا کہاں سے لا کر کے دیں, اپنی بیٹی کو دے دیں, یہ بہت ہے. یہ بعض دفعہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں. تو یہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی بڑی ناجائز رسمیں ہوتی ہیں, اور کیا کہتے ہیں غمی کے موقع پر بھی. تو بھائی اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ علماء سے پوچھو, یہ نمبر پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو, جو کچھ آپ کے یہاں ہوتا ہے آپ اس کو لکھ لو, اس کے اہم اہم باتیں لکھ لو کہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, پھر جا کر کے ان سے ملو اور مل کر پوچھو جی ہمارے یہاں غمی کے موقع پر یہ کام ہوتے ہیں, جس کو وہ ناجائز بتائے اسے چھوڑ دو اور جس کو جائز بتائے وہ کر لو. یہ شادی جب کرو تو شادی کے موقع پر جو آپ کے رسمیں ہوتی ہیں, جو کام ہوتے ہیں, وہ سارے نوٹ کر کے جاؤ اور لے جاؤ, اور مفتی صاحب سے پوچھو کہ حضرت ہمارے یہاں شادی کے موقع پر یہی ہوتا ہے, جو جائز ہوگا وہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ کر دو, اور جو ناجائز ہوتا ہے اس سے بتا دیں گے کہ بھائی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس یہ دل میں تیار کر لو کہ جس کو ناجائز کہیں گے چھوڑ دیں گے, اور جس کو جائز کہیں کریں گے ان شاء اللہ. اس کے بغیر ہمارے اندر سے بدعت نہیں ختم ہو سکتی اور رسومات ختم نہیں ہو سکتی. رسومات کے خاتمے کے لیے اور اس گناہوں بدعت سے بچنے کے لیے یہ عہد کرنا ضروری ہے. ہاں اس میں ایک چیز بڑی معاون و مددگار ہے, اللہ کرے وہ کسی کے سمجھ میں آ جائے, جو ہمارے حضرت کے بیان کرتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو رسمیں یا بدعات وغیرہ پورے خاندان میں رائج ہوں, پوری برادری اس میں مبتلا ہو, تو اس کے اندر ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ کہ جو برادری کے سمجھدار لوگ ہیں, خاندان کے جو بڑے ہیں, وہ بیٹھیں, وہ بیٹھ کر کے طے کر لیں اور مفتی صاحب سے مشورہ کر کے وہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی آج کے بعد سے ہمارے خاندان میں یہ بدعت نہیں ہوگی, یہ رسم نہیں ہوگی, یہ کام ہوگا, یہ کام نہیں ہوگا, تو پھر سب کے لیے بچنا آسان ہو جائے. خالی ایک آدمی بچنا چاہے تو اس کے لیے دشوار ہوگا. وہ اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں ناجائز سے بچوں گا اور جائز کروں گا, اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے, انشاءاللہ اس کی بھی مدد ہوگی. لیکن آسانی اس طرح سے ہے کہ برادری کے سطح پر, خاندان کے سطح پر ناجائز رسومات کو بند کیا جائے اور جائز رسومات کو اختیار کیا جا سکتا ہے, اور بدعات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. بس آج اتنا ہی, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ایک صاحب کے حضرت بیٹا بیمار ہے, ان کے لیے دعائیں صحت کی درخواست ہے. اللہم لك الحمد لا سلام علیک, اللهم لك الحمد لا سلام علیک, انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وأموالنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا أنت ولينا ومولانا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا أنت ولينا ومولانا. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے کو بھی آنا دیا, سارے گناہ معاف فرما دیا. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے کو بھی آنا دیا, سارے گناہ معاف فرما. ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کام آپ کی رضا کا ذریعہ ہے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو آپ کی ناراضی کا باعث ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بنائی ہیں آپ سے مانگی وہ سب ہم کو عطا فرما, اور جن جنوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما. یا الرحمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. حاضرین میں اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جائے ان میں جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما, سب کو صحت کاملہ عطا فرما, سب کو صحت کاملہ عطا فرما, اور ہم سب کی تمام نیک حاجت پوری فرما. جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی برائیاں مانگی وہ سب ہم کو عطا فرما, اور جن سے پناہ مانگے ان سے پناہ عطا فرما. ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. دارالعلوم سے اور بالخصوص اہل کراچی سے پانی کی قلت دور فرما, پانی کی قلت کو دور فرما, بجلی کی کمی کو دور فرما, گیس کی کمی کو دور فرما, مہنگائی کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اس وقت ہمارے ملک کی معیشت اور خطرناک صورت حال اختیار کیے ہوئے, یا اللہ یہ ہماری شامت اعمال ہے. ہم اپنے بھی اثار اہل پاکستان کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان کو صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور پاکستان کی معیشت کو یا اللہ بحال فرما. یا اللہ اس بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما. یا اللہ دین سے دوری کو قربت میں تبدیل فرما. یہاں پر اسلام کا بول بالا فرما, بے شرمی بے حیائی بے دینی کا خاتمہ فرما. جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو اپنے کان اپنے منصوبوں میں ناکام فرما. یا اللہ ان کے سارے ارادوں کو ناکام فرما, ان کو اپنے ارادوں میں ناکام فرما. اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما, اور ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, جغرافیہ سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. ہم سب کو ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم محمد وعلی اصحابہ اجمعین. Thank you.